السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اپنی زندگی تقوی کی بنا پر و بنیاد پر استوار کریں کہ نجات کا تنہا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تقوی مقرر فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو نعمت حیات عطا کی ہے اور اس حیات کی ہدایت کے لیے نظام مقرر کیا ہے، دین، اور بالخصوص دین خاتم و شریعت مقدسہ اسلامیہ، قرآن کریم و رسول اعظم رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوصیاء رسول اللہ و جانشینان رسول اللہ و علماء، جو اسی ہدایت کا حصہ و تسلسل ہیں۔ ہدایت کے نظام کو خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے تقوی کے ستون پر قائم کیا ہے۔ تقوی محفوظ زندگی کا الہی نظام ہے۔ اگر ہم قرآنی روح کو لحاظ کریں، تقوی کو قرآن کریم کی نگاہ میں انسان کی محفوظ زندگی کے لیے الہی نظام کا نام تقوی ہے، اور تقوی دیگر دینی معارف اور موضوعات کے مقابلے میں ایک موضوع نہیں ہے، بلکہ تقوی کا سایہ موجود ہے تمام احکام دین پر، تمام حالات دین پر اور تمام موضوعات کے اوپر، کہ سب تقوی کے سائے میں قائم ہوں۔ انسان خطرات میں ہے حیات انسانی، اور خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان اپنے طور پر جو کوششیں کرتا ہے وہ بجائے خود انسان کو مزید خطرات سے دوچار کر دیتی ہیں۔ جیسا قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ انسان بعض اوقات شر طلب کرتا ہے، شر کی جستجو میں ہوتا ہے، ید الشر، انسان شر طلب کرتا ہے، دعا اہو بالخیر، اس طرح سے شر خدا سے مانگتا ہے یا شر کی طلب میں جاتا ہے جیسے خیر طلب کی جاتی ہے۔ چونکہ علم انسان کا کم ہے، دانائی کم ہے، بصیرت و شعور کم ہے، تشخیص نہیں دے سکتا کہ اس کے حق میں کیا شر ہے و کیا خیر ہے، کیا خطر ہے، کیا ضرر ہے، اور کیا اس کے حق میں خوبی ہے، بلائی ہے، یہ تشخیص نہیں دے سکتا، اپنی زندگی کو خطرات سے بچا بھی نہیں سکتا۔ جسم ہمارا جن خطرات سے دوچار ہے، یہ سب انسان کے اپنے خریدے ہوئے اور اپنے مول لیے ہوئے خطرات ہیں۔ بیماریاں انسان نے خود خریدی ہیں اپنے لیے، اپنے اوپر مسلط کی ہیں بیماریاں، نادانی کی وجہ سے یا خواہشات کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا ہے۔ بس انسان خود سے محفوظ زندگی، جس میں ہر خطر سے محفوظ ہو، نہیں بنا سکتا۔ جتنی اپنی کوشش کرتا ہے خطرے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مزید ہلاکت اور خطرات میں مزید ڈال دیتا ہے، مزید اپنے آپ کو خطرات کے سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسا انسان جو نادان ہو، نہ آگاہ ہو، نہ زندگی کا نظام اپنے لیے بنا سکتا ہے، اور نہ اپنی زندگی کو خطرات سے بچا سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے، اس انسان کو اللہ کی پناہ چاہیے۔ اور اللہ کی پناہ یوں نہیں کہ جب بھیڑیا منہ کھول کے انسان کو ننگل لے پھر ہم کہیں کہ اللہ کی پناہ چاہیے۔ اللہ کی پناہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر ہم طاغوتی نظام میں رہیں اور کہیں اللہ ہمیں پناہ دے، خدا ایسے پناہ نہیں دیتا کہ جب آپ خطرے کے منہ میں کودیں اور پھر کہیں خدایا ہمیں بچا، اس کو خدا نہیں بچاتا، اس احمق و نادان کو جو زہر کھائے اور پھر خدا سے دعا طلب کرے کہ خدایا مجھے بچا۔ بچانے کے لیے اللہ نے، پناہ کے لیے خدا نے نظام بنایا ہے، الہی نظام، اس کے ہاں پناہ لیں، اسے اپنائیں، یہ پناہ ہے، خدا ہے۔ جیسے ہم سردی سے بچتے ہیں، بچنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے اور ہمارے لیے میسر بنایا ہے، اگر ہم اس کے سہارے سردی سے بچیں، یہ پناہ ہے، خدا ہے، گھر بنا لیں، یہ اللہ کی پناہ ہے، گرم لباس ہے سردی سے بچنے کے لیے، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ اگر ایک انسان گھر بھی نہ بنائے، گرم لباس بھی نہ بنائے اور پھر خدا سے کہے مجھے پناہ دے خدا سردی سے، ایسے نادان کو خدا پناہ نہیں دیتا، چونکہ خود اپنے آپ کو پناہ میں لانے کے لیے یہ سنجیدہ نہیں ہے، یا خدا کی پناہ میں جانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ مسخرہ ہے، تمسخر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو خطروں میں ڈالے اور ساتھ دعا مانگے کہ مجھے بچا، یہ مسخرہ کر رہا ہے، جوکر ہے یہ۔ پناہ وہ مانگتا ہے جو خدا کے بنائے ہوئے نظام کے اندر آ جائے، اس کے اندر جد ہے، وہ سنجیدگی ہے، خدا نے اس کی حفاظت کے لیے جو کچھ بنایا تھا اسے اس نے اپنا لیا ہے۔ تقویٰ اللہ کا نظام ہے، یا الہی نظام کا ایک رنگ ہے، حالت ہے اس کی، جس میں انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ در حقیقت تقویٰ انسان کی دعا کی استجابت ہے، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من کل شر، اعوذ باللہ من کل ذنب، ہم ہر گناہ سے، ہر شر سے، ہر خطر سے اور ہر شیطان سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ لیتے ہیں۔ خدا کی پناہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے۔ اگر کوئی انسان تقوی اختیار نہ کرے اور کہے میں اللہ کی پناہ لینا چاہتا ہوں شر سے، شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ اگر تقوی کے بغیر پناہ کی سوچ رہا ہے، اس کو پناہ نہیں ملے گی، اسے شر کے حوالے کر دیا جائے گا، اسے خطر کے سپرد کر دیا جائے گا، اسے شیطان کے سپرد کر دیا جائے گا، شیاطین اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، فاسق و فاجر ان کے اوپر ٹھونس دیے جائیں گے، انہیں مہلت دی جائے گی، ظالمین کو، کیونکہ یہ پناہ میں نہیں آتا، اللہ کی پناہ میں نہیں آتا۔ کرپٹ حکمرانوں کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا، فاسد لوگوں کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا، ایک بدعنوان افسر شاہی کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا، چوروں ڈکیتوں کے حوالے ان کو کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ چاہتے یہی ہیں، شر چاہتے ہیں، خطر چاہتے ہیں، خطر سے بچنے کے لیے اللہ نے جو اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اس کا سہارا نہیں لیتے، بس انہیں خدا نے نہیں بچانا، یہ جو صرف راغب ہیں انہی کے حوالے خدا ان کو کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کو چھوڑ کر کسی بندے کا سہارا لیتا ہے تو خدا بھی اس شخص کو اسی بندے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے اسے رسوا کرتا ہے۔ جب انسان خدا پر توکل چھوڑ کے بندوں کی توکل کرے، بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ بھی انہیں بندوں ہی کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ اگر شر خریدنا ہے، خطر خریدنا ہے اور اللہ کے نظام سے دور رہنا ہے، تو خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں خطرات اور شرور لوگوں کے شریر لوگوں کے حوالے کر دے گا, جس طرح کہ ابھی ہے ہم اس وقت شریر لوگوں کے سپرد کیے گئے ہیں. کیوں کیے گئے ہیں؟ چونکہ ہم نے خود شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نظام کا سہارا نہیں لیا ہے اور لینا بھی نہیں چاہتے, دور رہنا چاہتے ہیں, تقوی الہی کے اندر نہیں آنا چاہتے, اسے نہیں اپنانا چاہتے, نظام خدا سے دور رہ کر شر میں رہنا چاہتے ہیں. لیکن توقع اللہ سے ہے کہ ہم شر میں کودیں اور خدا یہاں بچائے ہمیں, یہ ناممکن ہے. یہ قانون خدا و سنت خدا کے خلاف ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو شر چاہے گا اسے شر ملے گا اور جو خیر مانگے گا اسے خیر کے حوالے کیا جائے گا, جو تقوی اختیار کرے گا اسے تقوی عطا کیا جائے گا اور جو تغوی چاہے گا اسے طاغوتوں کے سپرد کر دیا جائے گا, طاغوتوں کے حوالے اس کو کر دیا جائے گا. خب آج ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیے ہوئے ہیں کہ ہم طغیانوں میں رہیں اور زبانی کلامی پناہ کی بھی باتیں کریں, تقوی کی بھی باتیں کریں, اور یہ ہمارے زبانی ورد ہمیں طغیانوں سے بچا لیں گے. سمندر میں یا دریا میں طغیانی آ گئی ہے, سیلاب نے ہمیں گھیر لیا ہے اور اس کے اندر ہم غوطے کھا رہے ہیں اور زبانی بچاؤ بچاؤ کا ورد لگائے ہوئے ہیں, اور امید بھی رکھتے ہیں کہ یہ زبانی بچاؤ بچاؤ کے شعار و نعرے یہ ہمیں اس طوفان سے طغیان سے بچا لیں گے. ناممکن ہے. اگر ساری قوم بھی مل کر بچاؤ بچاؤ کرتی رہے اور طوفانوں سے بچنے کے لیے کشتیوں کا سہارا نہ لے یا جو خدا نے نجات کے ذریعے بنائے ہیں ان کا سہارا نہ لے, ناممکن ہے انسان طغیانوں میں اور طاغوتوں سے بچ جائے. ہم طاغوت پسند, طاغوت پرست, طاغوت کے خواہاں, طاغوت کے جز, طاغوت کا حصہ, طغیان کے حامی, اس نظام طغیان میں طغیانوں میں رہ کر زبانی طور پر کہہ رہے ہیں ہمیں بچائیں, ہمیں پناہ دیں. کیسے پناہ دیں گے جب ہماری رغبت ہی طغیانوں کی طرف ہے؟ جو ہمیں دین اللہ کا سکھایا گیا ہے اس دین میں یہ گنجائش ہمارے لیے رکھ دی گئی ہے کہ آپ فقط منتر پڑھیں, آپ فقط جنتر پڑھیں, آپ فقط ورد پڑھیں, ذکر پڑھیں, بے شک طغیانوں میں ہوں غیبی طاقتیں آ کر ان طغیانوں سے آپ کو بچا لیں گی. اوپر سے کچھ فلمیں بھی ایسی دیکھ لی ہیں سپرمین کی, اور ان سے مزید ایمان محکم ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے کہ ہم طغیانوں میں گرے ہوئے ہوں تو غیبی طاقتیں آئیں گی اور آ کر ہمیں ان طغیانوں سے نجات دیں گی, اٹھا کے لے جائیں گی, اچک لیں گی ہمیں. توہم ہے, خیال ہے, یہ اندازے ہیں اور اندازے سارے اللہ کے نظام کے متعلق باطل ہیں. تلک امانیکم, یہ تمہارے اندازے ہیں جو تم نے لگا رکھے ہیں, یہ فقط گمان ہیں جو انسان نے ذہن میں بنا رکھے ہیں, خدا کے نظام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے اندازوں کا. ہم اندازوں کے اوپر زندگیاں بسر کر رہے ہیں, تخمینے لگا کر, گیس لگا کر, گمان بنا کر کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمیں بچا لیا جائے گا. کیسے بچا لیا جائے گا جب ہم خود طغیانوں میں کودے ہوئے ہیں, اختیار کیا ہوا ہے, بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں اور نجات کی طرف جانا نہیں چاہتے؟ ہم بھی بچ جائیں گے, ہماری نسلیں بھی بچ جائیں گی, جن نسلوں کو خود ہم نے فساد اور شر کے حوالے کر دیا ہے. کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ لوگ, یا وہ نسلیں کیسے بچ سکتی ہیں؟ ایک راستہ نجات کا ہے, فقط ایک راستہ جو خدا نے مقرر کیا ہے, دوسرے تمام راستے توہمات ہیں. اس ایک راستے کے علاوہ کوئی اور نجات کا ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس سوائے الہی نظام کے, اور اس نظام کا عنوان تقویٰ ہے کہ تقویٰ زندگی کے حیات کے ہر شعبے پر سایہ فگن ہو. سیاست با تقویٰ ہو, معیشت با تقویٰ ہو, معاشرت با تقویٰ ہو, تعلیم با تقویٰ ہو, روابط با تقویٰ ہو, تربیت با تقویٰ ہو, ہر عمل انسان کا تقوی کے سائے میں، ہر نظام انسان کا تقوی کے سائے میں، ہر شعبہ حیات انسانی کا تقوی کی بنا پر و تقوی کے سائے میں ہو، تقوی بنیاد بنے، جس طرح قرآن کریم کی یہ آیت جو پہلے پڑھ چکے ہیں ہم انہی خطبات کے اندر، کہ جو شخص اپنی بنیاد تقوی پر قائم کرتا ہے، افمن اسس بنیانہ علی التقوی و رضوان من اللہ، جو شخص اپنی بنیاد تقوی پر رکھتا ہے و رضاء خدا پر رکھتا ہے، کیا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے، طغیان پر رکھی ہے، سرکشی پر رکھی ہے، تقوی کے اوپر نہیں رکھی؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بھلے ہماری تہذیب میں برابر ہیں، جنہوں نے اپنی حیات تقوی پر قائم کی ہے اور جنہوں نے اپنی حیات تغوا پر قائم کی ہے، تاغوت پرست، تاغوت کے حامی، تاغوت کے سپورٹر اور با تقوی برابر ہیں، بلکہ تاغوت پرست ہماری تہذیب میں افضل ہیں۔ اس لیے قرآن نے مذمت کی ہے کہ کیا فیصلے کرتے ہو، کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہو کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، فاسق و مومن برابر ہیں تمہارے نزدیک؟ بھلے ہماری تہذیب میں برابر ہیں، بلکہ فاسق افضل ہیں، بہتر ہیں مومنوں سے۔ ہماری تہذیب اور کہتی ہے، ہمارا دین کچھ اور کہتا ہے۔ دین کے اندر مومن و فاسق نابرابر ہیں، چونکہ مومن برتر ہے فاسق سے، لیکن جس تہذیب میں ہم ہیں اس میں فاسق و مومن برابر ہیں، بلکہ فاسق افضل ہے مومن سے۔ کتنی الٹ تہذیب ہے، اور دونوں ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، دین بھی اپنایا ہوا ہے اور تہذیب بھی اپنائی ہوئی ہے۔ دین اور بتا رہا ہے، تہذیب کچھ اور بتا رہی ہے، اور ہم دونوں سے متمسک ہیں، دونوں سے ہم نے اعتصام کیا ہوا ہے، دین کو بھی نہیں چھوڑتے، تہذیب کو بھی نہیں چھوڑتے، اور اس بیچ میں گمان کرتے ہیں کہ افضل درجات بہشت کے ہمیں نصیب ہوں گے۔ یہ توہمات ہیں، یہ اندازے ہیں، یہ گمان ہیں، اور گمان سارے باطل ہیں و غلط ہیں۔ جو لوگ مقام تقوی پر فائز ہو جاتے ہیں انہیں قرآن نے متقی کہا ہے، جو محفوظ زندگی میں آ گئے، جنہوں نے الہی نظام اپنا لیا ہے اور اپنی زندگی کا منشور تقوی کو بنا لیا ہے، اپنی پہچان بنا لی تقوی، متقی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی ایک پہچان ہے، بعضوں کی پہچان ان کے پیشے کے لحاظ سے ہے، بعضوں کی پہچان ان کی عادتوں کے اعتبار سے ہے، بعضوں کی پہچان ان کی قوم و نسب ہے، بعضوں کی پہچان ان کا عمل ہے، بعضوں کی پہچان ان کا منصب ہے، کوئی ڈگری ہے۔ قرآن فرماتا ہے تمہاری پہچان تقوی ہو، تمہاری پہچان تقوی ہو، متقی کہا جائے تمہیں۔ اور جب متقی کو، تقوی کو اپنی پہچان بناؤ گے، متقی بن جاؤ گے، یہاں سے پھر مقام و مرتبہ متقین کا قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ اگر متقی بن گئے تو تمہارا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا، انجام و فرجام کیا ہوگا تمہارا۔ اس سلسلے کی آیات ان خطبات میں محل بحث تھیں، جن میں آج سورہ زمر کی آیہ 57 کو بیان کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت میں، آیہ 57 میں ہے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ لیکن یہ آیت سمجھنے کے لیے ہمیں پورا آیت کا سیاق پورا مشاہدہ کرنا پڑے گا، جس سیاق کے اندر یہ آیت واقع ہوئی ہے۔ سیاق سے مراد اس سے پہلے کی آیات اور اس کے بعد کی آیات، جس پیرائے میں آیت آئی ہے اور اپنا پیغام دے رہی ہے، سیاق کے اندر ہے۔ آیات 53 سے یہ سیاق آیات شروع ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ خطابات قرآنی قل سے جو شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منفعت عامہ کی بات ہے، اسے عام کرنا ضروری ہے۔ قل، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ بتائیے، آپ کہہ دیں، آپ آگاہ کریں، لازم ہے سب کا اس بات سے آگاہ ہونا اعلان عام ہیں، صلہ عام ہیں، یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ اپنی ذات تک رکھیں یا اپنے مخصوص حلقے کے اندر رکھیں۔ قل یا عبادی، آپ کہیے بندگان خدا کو جو خدا کے بندے ہیں، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے تجاوز کیا ہے، حد خدا پھلانگی ہے، توڑی ہے، اسراف کیا ہے۔ اسراف مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا ہے، تعدی اور اسراف مشابہ یا قریب قریب ہیں معنی ان کے۔ حد آخری خط لائن جہاں پر مومن کو رک جانا ہے، اسے آگے قدم نہیں رکھنا، اسے آگے بات نہیں کرنی، اسے آگے نگاہ نہیں دوڑانی، اسے آگے تجاوز نہیں کرنا، اس حریم کے اندر، حد کے اندر رہنا ہے۔ جتنے بھی احکام خدا ہیں، حلال و حرام، واجب و مستحب، یہ سب حدود ہیں اللہ کی، ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود کو پھلانگنا نہیں ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر توڑ دیا اس صورت میں تم ظالم بن جاؤ گے، اگر ان حدود کو توڑ دیا، فتکونوا من الظالمین، ظالم بن جاؤ گے اس صورت میں، متعدی اور تجاوزگر بن جاؤ گے، متجاوز و طاغوت بن جاؤ گے، طغیان ہے یہ۔ اسراف بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسراف یعنی حد سے آگے چلے جانا، ضرورت سے آگے چلے جانا۔ اسراف استعمال میں بھی ممنوع ہے، اسراف خرچ میں بھی ممنوع ہے، اسراف عمل میں بھی ممنوع ہے، اسراف ہر شعبے میں ممنوع ہے۔ استعمال میں اسراف ممنوع ہے، آپ اتنی اشیاء استعمال کریں جتنی ضرورت ہے آپ کی، روزمرہ کی اشیاء، کھانا اتنا پکائیں جتنی ضرورت ہے آپ کی، اتنا کھائیں جتنی ضرورت ہے آپ کی، پانی اتنا استعمال کریں جتنی ضرورت ہے آپ کی، ہر ضرورت کی چیز آپ اتنی ہی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے۔ بے شک آپ کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہو، کمی نہیں ہے، آپ کو دو روٹیاں چاہیے، آپ 10 پکا سکتے ہو، لیکن 10 نہیں پکانا، حرام ہے۔ بے شک آٹا ہے، گندم ہے، گھر میں پیداوار ہوئی ہے، اپنا حق و حلال کا ہے، پھر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو وضو کے لیے، نہانے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایک چلو آپ کی ضرورت ہے، دو چلو استعمال نہیں کر سکتے، اسراف ہے، حرام ہے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال اسراف ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ اسراف ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ نہ کرو، یہ اسراف ہے۔ اور عمل کے اندر اسراف مت کرو، افراط مت کرو، حد خدا کو مت پھلانگو۔ لیکن انسان کرتا ہے، طغیان ہے، چونکہ طغیانی خواہش میں آتی ہے، کبھی شوق بن کر طغیانی ظاہر ہوتی ہے، کبھی خواہش بن کر طغیانی ظاہر ہوتی ہے، کبھی حوس بن کر طغیانی ظاہر ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں انسان کے وجود میں طغیان آتا ہے۔ جیسا پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ دریاؤں میں طغیانی آتی ہے، کھیت ویران، آبادیاں ویران، مکانات منہدم ہو جاتے ہیں پانی میں جب طغیانی آئے، اور یہ خرابیاں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، دوبارہ آباد کی جا سکتی ہیں، فصلیں پھر اگائی جا سکتی ہیں، کھیت دوبارہ سنوارے جا سکتے ہیں، گھر پھر بنائے جا سکتے ہیں۔ پانی کی طغیانی کی تلافی ممکن ہے، لیکن انسان کے اندر جب طغیانی آ جائے، نفس کے اندر آ جائے، یا حکومت کے اندر آ جائے، یا کسی طبقے کے اندر آ جائے، اس صورت میں جو کچھ ملیا میٹ ہوتا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی انسان کے اندر اگر طغیانی آ جائے۔ پانی کی طغیانی سے کھیت خراب ہو جاتا ہے، مکان گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، انسان میں جب طغیانی آ جائے حرمت ٹوٹ جاتی ہے، احترام ٹوٹ جاتا ہے، حیثیت ٹوٹ جاتی ہے، شخصیت ٹوٹ جاتی ہے، تقدس ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی۔ پس اسراف نہ کرو. تربیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان پابند ہو جائے اتنی مقدار کے استعمال کا جتنی اس کی ضرورت ہے, اس مقدار سے زیادہ کی طرف اپنا رجحان بھی ختم کر دے. یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس ہے چونکہ پیسہ ہے, مال ہے, راشن ہے, تو میں تو آزاد ہوں, اپنا مال ہے, جتنا مرضی ہے اپنا مال استعمال کروں اور خرچ کروں. نہیں کر سکتے آپ استعمال اپنا نہیں کر سکتے. اتا جو نفس کے اوپر اسراف کرتے ہیں کہ جیسا اس آیہ شریفہ کے اندر ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا ہے, تجاوز کیا ہے اپنے نفس کے اوپر, اپنی جان کے اوپر تعدی کی ہے, تجاوز کیا ہے, ظلم کیا ہے, حد توڑی ہے اپنے نفس کے اوپر, اپنے وجود کے اوپر. نہیں کر سکتے یہ کام آپ. اگر ایک شخص ہے اس نے اپنے نفس کے اوپر تعدی و تجاوز کیا ہے, اپنے نفس کو بیمار کر دیا ہے خواہشات کی وجہ سے, تمباکو نوشی کرنا تجاوز بر نفس ہے, نسوار کھانا اسراف ہے اپنے وجود کے اوپر, نشہ کرنا ظلم ہے اپنے وجود کے اوپر. نہیں کر سکتے, حرام ہے. اب لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی کیوں ممنوع ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم بعض ہیں جو لکیر کے فقیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نسوار کی کوئی روایت نہیں آئی, معصومین نے نسوار کے نام سے کوئی حکم بیان نہیں کیا, قرآن میں نسوار کا نام نہیں آیا. نہیں آیا, لیکن یہ آیت تو ہے نا کہ اپنے نفس کے اوپر اسراف حرام ہے, تعدی و تجاوز حرام ہے. جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے, جو چیز ضرر ہے آپ کے لیے, جو چیز آپ کے نفس و بدن کے لیے نقصان دہ ہے, وہ ممنوع ہے. بے شک نسوار کا نام نہیں آیا, تمباکو کا نام نہیں آیا, گٹکے کا نام نہیں آیا, نشے کا نام نہیں آیا, فلاں چیز کا نام نہیں آیا, وہ نہیں آیا, لیکن اگر یہ نقصان دہ ہے مت کرو یہ کام. اگر کول ڈرنک نقصان دہ ہے آپ کے لیے نہ کرو یہ کام. کیا تمباکو کی ڈبیا پہ نہیں لکھا ہوتا کہ خبردار صحت کے لیے مضر ہے؟ خوب اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو حرمت کے لیے؟ کسی نے لکھا ہے آج تک کہ نسوار صحت کے لیے مفید ہے, بہت اچھی ہے, اس سے بڑی اچھی صحت بنتی ہے؟ ممنوع ہے, اسراف ہے اپنے نفس کے اوپر, اور تعدی و تجاوز ممنوع ہے. زیادہ کھانا جس کھانے سے آپ بیمار ہو جائیں ممنوع ہے. اگر آپ کے بدن میں چربی کی مقدار زیادہ ہے, چربی کھانا اسراف ہے, تعدی ہے اپنے نفس کے اوپر, مت کرو یہ تعدی. یہ نفس امانت ہے تمہارے پاس, وجود بدن امانت ہے تمہارے پاس, اللہ کی مالک نہیں ہو اس کے کہ جیسے جی میں آئے تعدی کرو اس کے. آنکھ پھوڑنا, اگر کوئی اپنی آنکھ پھوڑ دے جان بوجھ کے, میری اپنی آنکھ ہے میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دوں, نہیں کر سکتے, حرام ہے. مجرم ہو, قانون کے بھی مجرم ہو, اللہ کے بھی مجرم ہو. اگر ایک انسان اپنے دانت توڑ لے, غصے میں آیا مکہ مار کے کوئی ڈنڈا مار کے اپنا دانت توڑ لیا کہ اپنا دانت ہے. کوئی شخص ہے جذبات میں آ کے دیوار سے ٹکر مار دے, نہیں کر سکتے. لطمات ممنوع ہے, لطما یعنی اپنے چہرے کو پیٹنا, منہ پہ مارنا ممنوع ہے, نہیں کر سکتے آپ یہ کام. اپنے آپ کو نہیں پیٹ سکتے, بعض لوگ ہیں عاجز آ کر اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو نہیں پیٹ سکتے. اپنے جسم کو کاٹ نہیں سکتے, ناخن ایک اپنا زیادہ نہیں کاٹ سکتے, اتنا زیادہ کاٹو کہ خون نکل آئے, حرام کام کیا ہے, تجاوز بر نفس ہے, اسراف بر نفس ہے. یوں تو نہیں کہ جسم ہمارا ہے ہم جو مرضی ہے اس کے ساتھ کریں. یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر تجاوز کیا ہے, اسراف کیا ہے, اپنے اوپر اسراف کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو اگر حدیں ٹوٹ گئیں کسی وجہ سے، خواہشات میں، طغیانی میں حدود خدا پھلانگ دی ہیں، مایوس نہ ہو، قنوطیت اختیار مت کرو، قانت مت بنو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یاس و نا امیدی بڑا جرم ہے، ایک حد توڑی ہے، اب نا امید نہ ہو آپ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا غفور ہے، رحیم ہے، تمام گناہ معاف کر دے گا، بعض اس وجہ سے معاف کر دے گا چونکہ تمہارے کچھ اعمال بہت اچھے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے، کچھ حسنات ایسے ہیں جن کی وجہ سے سیئات خود محو ہو جائیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو خدا اپنی رحمت و مغفرت کی وجہ سے معاف کر دے گا، چونکہ وہ خالق ہے، رب ہے، کریم ہے، رب رؤوف ہے، اس وجہ سے معاف کر دے گا. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہوں گے، توبہ اگر نہیں کرو گے معاف نہیں ہوں گے. بس کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی ظلم و تجاوز و تعدی ایسی نہیں ہے جو خداوند تبارک و تعالی معاف نہ کرے، ہر گناہ خدا معاف کر دے گا. بہت بڑے گناہ ہیں، شرک جیسا گناہ نعوذ باللہ اگر کسی نے کیا ہے، توبہ سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، خدا سے معافی مانگو معاف ہو جاتا ہے. قل، اے رسول، اے نبی، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، پہنچا دیجئے یہ بات، سب کو بتا دیں، سب کو آگاہ کر دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف و تجاوز کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، چونکہ وہ غفور و رحیم ہے، غفور و رحیم پروردگار سب معاف کر دے گا، بشرطی کہ تکرار نہ کرو، آگے نہ بڑھو، روک دو، یہیں رک جاؤ اور پناہ خدا میں آ جاؤ، جو کر چکے ہو پہلے وہ معاف ہو جائیں گے. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، توبہ کرو، انابہ کرو، رجوع کرو، لوٹاؤ خدا کی طرف، معصیت کے عالم سے و وطن سے و گھر سے، گناہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے پروردگار کی جانب آ جاؤ. وَأَسْلِمُ لَهُ، اور تسلیم ہو جاؤ اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے سرکش نفس کو، طاغی نفس کو تسلیم کرو اللہ کے سامنے، تابع ہو جائے خدا کے سامنے. من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب نازل ہو جائے، اس سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، دامن رحمت خدا تھام لو. ثم لا تنصرون، چونکہ اگر عذاب الہی آ گیا پھر ختم مہلت تمہاری، پھر نہ توبہ کی گنجائش ہے، نہ واپسی کی گنجائش ہے، نہ نصرت کی گنجائش ہے، نہ شفاعت کی گنجائش ہے. اگر عذاب آ گیا، عذاب الہی سے کچھ کوئی بچا نہیں سکے گا تمہیں. یہ کفار کو نہیں کہا جا رہا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، میرے بندو جنہوں نے اسراف کیا ہے، تجاوز کیا ہے، حد خدا توڑی ہے. یہاں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ آیات کفار کو خطاب کر رہی ہیں، مشرکین کو خطاب کر رہی ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی نفوس پر تجاوز کیا ہے، تعدی کی ہے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ حسین و خوبصورت نظام اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، جو فرمان اللہ نے نازل کیا ہے، جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے، جو دین اللہ نے نازل کیا ہے اور حسین و زیبا و خوبصورت ہے، اس کی پیروی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن، اس سے پہلے کہ ناگہن تمہارے اوپر عذاب آ جائے، بغیر خبر کیے ہوئے عذاب خدا تمہارے اوپر نازل ہو جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، خبر بھی نہ ہو، ایسے غیر محسوس انداز میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور عذاب آ کے تمہیں گھیر لے، اس سے پہلے اتباع کرو احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس سے پہلے پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، طاغوت کی پیروی نہ کرو، ظالم کی پیروی نہ کرو، غیر اللہ کی پیروی نہ کرو، عوام کی پیروی نہ کرو، طاغوتوں کے پیچھے مت چلو، سرداروں نوابوں کے پیچھے مت چلو، شیاطین کے پیچھے مت چلو، اس طغیان کے نظام کے پیچھے مت چلو، اتبعوا ما انزل الیکم، احسن ما انزل الیکم، یہ جو بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے اس کی پیروی کرو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، چونکہ تمہیں خبر نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا، آگاہ نہیں ہوں گے اور تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اَنْتَقُولَ نَفْسٌ، مبادا غفلت میں پڑے رہو، توہمات میں غرق رہو، جس طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ دہشت گرد آ جاتے ہیں وہ توہمات میں مبتلا رہتے ہیں، نہیں ہم محفوظ ہیں، ہماری طرف نہیں آتے، ہیں ایسے لوگ، کچھ علاقوں میں گئے، دیکھا ہم نے وہاں دشمنان اہل بیت، ان کی سرگرمیاں، ان کے حال اتوار دیکھے، تو مومنین سے بات کی کہ یہ آپ تو خطرے میں ہیں، مومنین کے گھروں کے اوپر دشمنان اہل بیت کے سٹیکر چسپان ہیں، دروازوں کے اوپر جھنڈے ان کے گھروں کے اوپر لگائے ہوئے ہیں اپنے، جب ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں متوجہ نہیں ہو، کہنے لگے جی سائیں آپ مطمئن رہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے علاقے کے وڈیرے، ہمارے علاقے کے سردار، ہمارے علاقے کے نواب، یہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے یہاں پر، یہ کوئٹہ کے مومنین سال ہا سال ان سے یہ عرض ہوتا رہا کہ آپ خطرے میں ہیں اور آپ کی جو حالت ہے وہ خطرات کو اور زیادہ جرت دے رہی ہے، اور یہ یہی کرتے تھے کہ نہ آپ چونکہ آگاہ نہیں ہیں ہمارے حالات سے، کوئٹہ بلوچستان سے دور کے ہیں آپ، یہاں بڑے بڑے لیڈر ہیں، نام لیتے تھے، یا بگٹی سردار ہیں، یا مینگل سردار ہیں، یا وہ فلاں سردار ہیں، یہ سردار یہاں پر اس قسم کی کاروائی ہونے نہیں دیتے، اپنے آپ کو ان سرداروں کے سائے و پناہ میں سمجھتے تھے، ابھی موجود ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے ہم ان نوابوں کے سائے میں بالکل محفوظ ہیں، وہ کہتے تھے آپ اپنی فکر کرو، ہم محفوظ ہیں، ان سرداروں اور نوابوں کے سائے میں محفوظ ہیں، خوب دیکھا پھر کہ دشمنان اہل بیت نے و دشمنان خدا نے کس طرح قتل عام کیا، انہی مومنین کا جو اپنے آپ کو تنکوں کے سہارے سمجھ رہے تھے ہم محفوظ ہیں، اللہ کا نظام نہیں اپنایا، نوابوں سرداروں کے سایہ اختیار کیا اور اس سائے نے انہیں پناہ نہیں دی، اور آج صورتحال سب کے سامنے ہے، مبادہ عذاب گھیر لے تمہیں، دشمن گھیر لیں تمہیں، شیاطین گھیر لیں تمہیں، اور پھر اس وقت تم چیخنا شروع کرو، اس وقت کی چیخو پکار کوئی فائدہ نہیں دیتی، جب انسان کا محاصرہ ہو جاتا ہے، جب گہرے میں آ جاتا ہے، جب نرغے میں آ جاتا ہے، اس وقت کی فریادیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، جب پہلے تعلیم دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، آگاہی دی گئی ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ دلدل ہے، اس میں مت کودو، یہاں پر اگر توجہ کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے تمہیں، نجات دی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہاں پر تذکر نہ سنا، واز نہ سنا، نصیحت نہ سنی، اور اجتناب نہ کیا یہاں پر، اور چھلانگ لگا دی دلدل میں جا کر فریاد کرنا، ہائے بچاؤ، ہائے مر گئے، یہاں کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا، عذاب میں گرے ہوئے، عذاب میں مبتلا، عذاب میں ڈوبے ہوئے کسی فرد کی فریاد نہیں سنی جائے گی، یہ آیت کریمہ یہی بتا رہی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا، اللہ کی طرف لوٹاؤ، مایوس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں یا اسی گناہ کی حالت میں اور طاغوت پرستی میں اور گمراہی کے راہوں پر مصر رہو، ہٹ درمی دکھاؤ، اور اس ہٹ درمی کے نتیجے میں اس دلدل میں ڈوب جاؤ، غرق ہو جاؤ، اور غرق ہوتے ہوئے پھر فریادیں کرو، ان تقولا، تاکہ یہ کہو، نفس، کوئی نفس یہ کہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، وائے افسوس، یہ کیا میں نے تجاوز کیا، یہ کیا میں نے گناہ کیا، یہ کیا میں نے تعدی کی بارگاہ خدا میں، فی جنب اللہ، خدا کے پہلو میں، خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے، خدا کی جناب میں، یہ کیا کیا میں نے، یا حسرتا، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے واویلا، اب کیا نازل ہو گیا ہمارے سروں پر۔ اگر کسی نفس نے اس وقت عذاب آنے کے بعد یہ فریاد کی، بے اثر ہے یہ فریاد، یہ نہیں سنی جائے گی۔ بے شک روتے رہو، چیختے رہو، فریادیں کرتے رہو، چونکہ فریادیں سننے کا وقت گنوا بیٹھے ہو، پکار کا وقت گنوا بیٹھے ہو۔ ان تقولا، مبادہ کوئی نفس اس وقت یہ کہے، نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس، یہ کیا کیا میں نے جناب خدا و بارگاہ خدا میں۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہائے افسوس، جب موقع تھا، جب مجھے متوجہ کیا جا رہا تھا، اس وقت میں ساخرین میں سے تھا، مسخرہ کرنے والوں میں سے تھا، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، ہنسنے والوں میں سے تھا، غیر سنجیدہ تھا، جد نہیں تھی میرے اندر، ساخر تھا، ساخر مسخرہ کرنے والا، جوکر، جو ہر چیز کو مذاق میں لیتا ہے، اسی کے لیے ہے یہ حسرت کرے گا۔ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، جناب خدا میں، بارگاہ خدا میں افراط کرتا رہا، تجاوز کرتا رہا، تعدی کی میں نے اور مسخرہ کرتا رہا، غیر سنجیدہ پن تھا میرے اندر۔ او تقولا، یا پھر کوئی نفس جناب خدا میں، بارگاہ خدا میں افراط کر کے، اسراف کر کے، اسراف و افراط کے بعد جب عذاب آ جائے، نابود ہونا شروع ہو، اس وقت یہ کہے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر خدا نے ہدایت کی ہوتی میں بھی متقی ہوتا۔ اب کی تھی خدا نے ہدایت، اس حسرت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی، یعنی اس دن متقین کو نجات یافتہ دیکھے گا، اس کی حسرت و افسوس میں اور اضافہ ہوگا، اور اس وقت یہ کہے گا کہ اے کاش مجھے بھی ہدایت کی جاتی، مجھے بھی بتایا جاتا، مجھے بھی سمجھایا جاتا، میں بھی ہدایت پا لیتا، میں بھی متقی بن جاتا۔ خب یہ کہنے کی، یہ فریاد نہیں سنی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ مسخرے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو بتایا گیا تھا، اس مسخرے کو بتایا گیا تھا، اس جوکر کو بتایا گیا تھا، سنجیدہ نہیں تھا، سیریس نہیں تھا، اس نے سنجیدگی سے اللہ کے فرمان و خطاب کو سنا ہی نہیں ہے، اور آج یا حسرتا کہہ رہا ہے، وہاں کا آرزو کرے گا کہ اے کاش میں بھی متقی ہوتا، اے کاش میں بھی باتقوا ہوتا، میں مسخرہ بننے کے بجائے مصرف و ظالم بننے کے بجائے، مفرط بننے کے بجائے مفرط بننے کے بجائے، حدود خدا کو توڑنے کے بجائے، خواہش پرستی کے بجائے، میں بھی متقی ہو جاتا، میں بھی باتقوا ہوتا، میں بھی اللہ کے محفوظ نظام زندگی میں پناہ لے لیتا، میں بھی آج محفوظ ہوتا، اے کاش مجھے ہدایت کی جاتی، میں بھی متقی ہوتا۔ او تقولا حین تر العذاب، یا جب عذاب کو دیکھے گا انسان تو یہ کہے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من ال محسنین، ایک موقع اگر اور دے دیا جائے مجھے جہنم میں جا کر عذاب الہی کے اندر غرق ہو کر پھر یہ آرزو کرے گا لو ان لی قرۃً، ایک اور موقع دیا جائے، ایک دفعہ اور مجھے دنیا میں بھیجا جائے، پھر آپ دیکھیں گے میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، میں متقین میں سے ہو جاؤں گا۔ خب یہ ساری آرزوئیں، یہ حسرتیں ہیں، حسرتیں جو پوری نہیں ہوں گی۔ اے کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اب وقت گزر گیا ہے، کر چکے ہو۔ اے کاش میں متقی ہوتا، خوب نہیں ہوئے جب وقت تھا باتقوا ہونے کا۔ اے کاش ایک اور موقع مل جاتا، خوب نہیں ملے گا موقع، چونکہ یہاں سے کوئی لوٹ کر جہنم سے پھر دنیا میں نہیں آئے گا۔ جو موقع دیا تھا اس میں مسخرہ بنے رہے، اس میں جوکر بنے رہے، اس میں نان سیریس رہے تم، اس میں جدی نہیں تھے تم، بس اب موقع نہیں ہے تمہارے لیے۔ بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ خوب تو جو کہہ رہا ہے مجھے ایک اور موقع دیا جائے، پھر ایک چانس مجھے دیا جائے، خوب دیا تھا تمہیں، تو تھا کیا؟ جاءت کا آیاتی، تیری جانب میری آیات آئیں، فکذبت، تو نے جھٹلا دیا، واستکبرت، استکباریت کی تو نے، شیطنت کی، وکنت من الکافرین، منکرین میں سے بن گیا تو۔ اب کہہ رہا ہے مجھے پھر ایک موقع دیا جائے، وہ مجرم کو پھر موقع دیا جائے، جیلوں سے مجرم آزاد ہو کے آتے ہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے، دوبارہ بڑے جرائم کرتے ہیں، عذاب الہی سے نجات پا کے کوئی آ نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر آ جائیں پھر وہی کام کریں گے جو پہلے کیے انہوں نے، اول تو کوئی آئے گا نہیں، محال ہے، ممنوع ہے عذاب سے نجات پا کر دوبارہ زندگی گزارنا۔ عزیزان، زندگی ایک دفعہ ہے، حیات ایک دفعہ ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ اس کے اندر اسراف، افراط، تعدی و ظلم نہ کریں اپنی ذات کے اوپر، اپنے آپ کو عذاب کا ایندھن نہ بنائیں، جہنم کا ایندھن نہ بنائیں۔ اور جو گمان ہیں نجات کے، وہ گمان نہیں بچائیں گے ہمیں، جیسے دنیا میں یہ گمان نہیں بچا رہے۔ میں نے پہلے خطبے میں اشارہ کیا تھا، جیسے پاکستان کے مومنین پہلے گمانوں میں تھے، ہمیں سیاسی پارٹیاں بچائیں گی، ہمیں نواب بچائیں گے، ہمیں سردار بچائیں گے، ہمیں لیڈر بچائیں گے، ہمیں فلاں، کسی نے بھی نہیں بچایا، کسی نے افسوس تک نہیں کیا ان کے لیے، بلکہ ان کے قتل عام کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، دہشت گردی نہیں سمجھتے۔ شیعہ کے قتل عام کو پاکستان میں کوئی بھی جرم نہیں سمجھتا، اور یہی ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ گمان ہے۔ ہندوستان کے لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمیں یہ سیاسی پارٹی کے سائے میں رہیں ہم بچ جائیں گے، اس سیاسی پارٹی کے سائے میں رہیں ہم بچ جائیں گے، سایہ نشینی میں نجات سمجھتے ہیں اور دین اپنانے میں نجات نہیں سمجھتے، ہدایت الہی لینے میں نجات نہیں سمجھتے۔ سایوں میں رہنا، تاغوت کے سائے میں رہنا نظر آتا ہے بچ سکتے ہیں، اور نورانی نظام ولایت کے سائے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کتنی جہالت ہے، کتنی دوری ہے یہ ہمارے اندر۔ کہ خدا کے جنب میں آ کر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تاغوت کے سائے میں اپنے آپ کو تحفظ سمجھتے ہیں، نہیں دیتے یہ تاغوت، کسی کو تحفظ نہیں دے سکتے، پاکستان میں نہیں دیا، دنیا میں کہیں بھی نہیں دے سکتے۔ کتنے وفادار رہے ہیں یہ پاکستان کے مومنین، جنہوں نے ساری حدود پھلانگ کے ان نوابوں، سرداروں، جاگیرداروں کو ووٹیں دی ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں ہمارے حقوق، ہماری جان، نفوس، اموال کو تحفظ دیں گے، نہیں دیتے تحفظ، نہ دے سکتے ہیں، اول تو دیتے نہیں ہیں، دینا نہیں چاہتے، اگر دینا چاہیں دے نہیں سکتے، چونکہ حفاظت کا نظام اللہ نے ان کو سونپا ہی نہیں ہے۔ یہ فقط اقتدار کے تشنا ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں، آپ کی ووٹوں کے فقط بھوکے ہیں، آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ کیسے ممکن ہے یہ آپ سے آٹا لے کے آپ کو پراٹھا بنا کے دیں؟ اس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں کہ آئیں فلاں کے ہاں جاتے ہیں پراٹھے کھائیں گے, آٹا اپنا لے کے جاتے ہیں اس کو دیتے ہیں, آٹا ہم دیں گے, یہ تو خود گدا ہے جس کو آٹا ہم دیں, وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے جو خود بڑا گدا ہے؟ اللہ کا نظام اپنائیں. تقوی اللہ کا حفاظتی نظام ہے انسان کی زندگی کے لیے, اور اس سے باہر حفاظت توہم ہے, گمان ہے, کوئی سایہ پناہ نہیں دے سکتا سوائے تقوی کے. اور اگر تقوی کے بغیر آخرت میں پہنچ گئے, یہ حسرتیں ہیں جو قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساخرین, او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ. اگر تقوی کے بغیر ان گمانوں میں بیٹھے رہے اور وہاں جا کر گرفتار ہوئے عذاب الہی میں نعوذ باللہ, تو پھر کہیں گے وائے حسرت, اے کاش ہم سن لی ہوتی بات, ہم نے کیا کیا جناب و بارگاہ خدا میں بیٹھ کر, افراط کیا, اسراف کیا, ظلم کیا, تعدی کی ہم نے. یا پھر کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی متقی ہوتے, یا پھر کہیں گے کہ ایک اور موقع ہمیں دیا جائے اور اب کوئی بات سنی نہیں جائے گی, اس سے پہلے ہم اختیار کر لیں. کیا مشکل ہے تقوی اختیار کرنے میں, پریشانی کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نفس کے. بعض بزرگان کے بقول, علماء کے بقول, علماء معرفت و تربیت کے بقول, کہ بہشت تک پہنچنے میں, بلکہ بہشت سے بالاتر اللہ تک پہنچنے میں فقط ایک قدم انسان کو اٹھانا ہے, ایک قدم کا فاصلہ ہے, ایک قدم کا فاصلہ ہے. وہ ایک قدم مشکل ہے اٹھانا, اگر آپ کے قریب ترین ایک قدم پر کوئی رہتا ہو اس کے ہاں جانا مشکل ہے, ایک قدم پہ کوئی چیز ہو اس تک رسائی مشکل ہے, ایک قدم پہ ہے خدا, ایک قدم پر وہ قدم اٹھاؤ خدا کے ہاں ہو, خدا کے پاس ہو, وہ قدم اٹھاؤ اور رکھو کہاں, وہ قدم کس زمین پر رکھیں قدم تاکہ خدا تک پہنچ جائیں, اپنی انا پر پاؤں رکھو, قدم رکھو, اپنی ذات پر پاؤں رکھو, اس قدم کے بعد آگے خدا ہے. ایک قدم اٹھاؤ, اپنی ذات سے آگے بڑھو, اپنی انا سے آگے بڑھو. یہ ایک قدم نہیں اٹھایا اتنا قریب خدا ایک قدم کے فاصلے پر, بلکہ اللہ نے تو فرمایا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے, اقرب الی من حبل الورید, رگ حیات سے بھی تمہارے قریب ہوں پھر بھی تم مجھ سے دور رہے ہو. یہ ایک قدم نہیں اٹھتا, کیونکہ یہ قدم اٹھے اپنی ذات پر رکھنا پڑتا ہے, جو سرکش ذات پہ نہیں رکھ سکتے. یہ قدم ذات و نفس اٹھانے نہیں دیتا. جس نے اپنی ذات کو خدا کے سامنے جھکا لیا یہ خدا کے پاس ہے, یہ بارگاہ خدا میں ہے, یہ جناب خدا میں ہے. لیکن جس سے اپنا نفس نہیں جھکا خدا کے سامنے, یہ خدا سے دور ہے, اگرچہ خدا اس کی رگ حیات سے زیادہ اس کے قریب ہے. یہ قدم اٹھائیں تقوی کے لیے, قدم اٹھائیں انا پہ پاؤں رکھیں, اپنی ذات پہ پاؤں رکھ دیں, اس کو بیچ میں سے ہٹا دیں, سارے مسائل حل, سارے مسائل. میں آپ کو ضمانت کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جسے ہم آپ کی بول چال میں کہتے ہیں شرطیہ کہہ رہا ہوں, یہ قدم اٹھا کے دیکھیں. اگر نہ ہو وصال, نہ ہو ملاقات اللہ سے, پھر جو مرضی ہے آپ مطالبہ کریں, ہر چیز کا آپ کو حق ہے. اٹھا کے دیکھیں یہ قدم, ایک اپنی ذات پہ رکھیں, پائمال کریں اس کو, انا کو, پھر دیکھیں کہ آگے لقاء اللہ ہے یا نہیں ہے. یقیناً ہے, ایک قدم کے فاصلے پہ اگر نجات ہے اور ہم گمان بنا کر توہمات کے ذریعے سے اپنے نجات کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں نجات نہیں دینی, انشاءاللہ خدا و تبارک و تعالی سب کو, تمام عباد خدا و بندگان خدا کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبتی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ومحمد ابن علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد، وجعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد، وموسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد، وعلی ابن موسیٰ، اللہم صل علی
محمد،
ومحمد ابن علی،
اللہم صل علی محمد،
وعلی ابن محمد،
اللہم صل علی محمد،
والحسن ابن علی، اللہم صل علی محمد، والحجۃ ابن الحسن القائم المہدی، اللہم صل علی محمد، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده، واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور اپنی زندگی تقوی کے سائے میں بسر کریں. احاطہ ہو تقوی کا تمام زندگی کے اوپر، زندگی کے ہر شعبے کے اوپر، زندگی کے ہر پہلو کے اوپر، ہر قدم مومن کا تقوی کے سائے میں ہو، ہر سخن مومن کا تقوی کے ہمراہ ہو، ہر نیت و قصد تقوی کی بنیاد و تقوی کے معیار پر ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات کا فقط ایک ذریعہ مقرر کیا ہے اور وہ تقوی ہے، اور اس کے علاوہ سب کو فرمایا تلک امانیکم، یہ تمہارے اندازے ہیں جو سارے غلط و توہمات ہیں، باطل راہ نجات و ذریعہ نجات نہیں ہے. تقوی انسان کی محفوظ زندگی کے لیے اللہ کا حفاظتی نظام ہے، تدبیر خدا ہے حیات بشری کے بارے میں. اور اگر تدبیر الہی سے حیات بشری نہ چلے، تدبیر بشر سے حیات بشری چلے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جیسا کہ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، ہر طرف ہلاکت و تباہی کا سامان ہے. تباہی کے اس دور میں سب نے مل کر، شرق و غرب نے مل کر، شیاطین نے مل کر، عرب و غرب نے مل کر انسان کی تباہی کا نظام و انتظام کیا ہے، لشکر بنائے ہیں، خونخوار آدمخوار، اور ڈٹائی کے ساتھ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور دن بدن وہ تجاوز کر رہے ہیں. پاکستان میں خوب ہر روز سنتے ہیں، خصوصاً پنجاب و لاہور میں، پہلے کراچی میں تھا لیکن اب پنجاب میں ہر روز ایک خطرناک گینگ بیسیوں مومنین کے قاتل پا پکڑے جاتے ہیں یا ہلاک ہوتے ہیں، جیسے گزشتہ روز خبر آئی کہ ایک گینگ لاہور میں گرفتار کر کے انہوں نے فنار کی ہے، اور ان کے جو اعمال تھے وہ بھی ذکر ہوئے ہیں کہ کن کن کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور جتنے ہلاک ہو رہے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ موجود ہیں۔ یہ سب بشر کی تدبیر ہے، یہ سب ضیاء الحق کی تدبیر اور ضیاء الحق کے وارثوں کی تدبیر ہے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اگر نعوذ باللہ کوئی پاکستان کو تباہ کرنے کی تدبیر کرتا تو اس سے زیادہ خطرناک نہ ہوتی جتنی پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے اس ملعون نے اور اس کے ساتھیوں نے تدبیر کی، اور وہ حفاظتی تدبیر آج نابودی کا سبب بن رہی ہے۔ آج بھی جو ان کو اگر ہلاک کیا جا رہا ہے یا گرفتار کیا جا رہا ہے تو تشیع کے قتل کے جرم میں کسی کو نہیں پکڑا جا رہا، ایک فرد بھی تشیع کے قتل کے جرم میں نہیں پکڑا جاتا، نہ ہی اس کو جرم سمجھتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، پیرس میں حملہ ہوا اور اس سے پہلے بیروت میں ہوا، ایک دن پہلے بیروت میں اسی گروہ نے حملہ کیا، دوسرے دن اسی گروہ نے پیرس میں حملہ کیا، پاکستان میں کسی نے سنا بھی نہیں کہ بیروت میں حملہ ہوا ہے، جبکہ بیروت میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہوئی ہیں پیرس سے۔ پیرس میں جو ہوا دہشت گردی ہے، بیروت میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی نہیں ہے، کسی نے بھی نہیں کہا دہشت گردی ہے، کیونکہ بیروت میں یہ حملہ بیروت کے شیعہ نشین علاقے میں ہوا، زاہیہ میں ہوا، زاہیہ تشیع کا مرکز ہے وہ علاقہ، چونکہ وہاں ہوا بس دہشت گردی نہیں ہے، کیا داعش نے ہے، انہی نے کیا جنہوں نے پیرس میں کیا، پیرس کے حملہ دہشت گردی ہے، انسانیت پر حملہ ہے، بشریت پر حملہ ہے، بیروت پر حملہ نہ، یہ ان کا حق دفاع ہے جو ان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہوا ہے۔ اس حد تک جنایتکار ہیں دنیا میں کہ تشیع کے قتل کو نہ دہشت گردی میں نہ جرم میں شمار کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، جب یہ خطرہ ثابت ہوتے ہیں حکمرانوں کے لیے، خطرہ ثابت ہوتے ہیں اپنے اربابوں کے لیے، اس وقت ان کو گھیرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، باہر کیف جس بہانے سے بھی یہ شر کم ہو، غنیمت ہے، لیکن اس سے یہ خوش فہمی پیدا نہ ہو کہ یہ ختم ہو جائیں گے، چونکہ جتنے ختم ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ موجود ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک مجرم کو مارا، اس کے جرم میں پنجاب کے وزیر داخلہ کو انہوں نے شہید کر دیا، شجاع خان زادہ کو، اور اس ظلم کے پاداش میں جو قاتل تھے، مجرم تھے، وہ ابھی تک محفوظ ہیں، چونکہ وزیر داخلہ نے، پنجاب کے مقتول وزیر داخلہ نے شروع کیا تھا ان کے خلاف کام کہ ان کا صفایا کیا جائے، تو اسی کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بس ہیں، موجود ہیں، قوی ہیں، جہاں چاہتے ہیں حملہ کر دیتے ہیں، اور جب اوپر والوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں پھر کسی حد تک انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی حفاظت کا بشری نظام ہے، جو ساری جماعتوں نے مل کر یا حامیوں نے مل کر بنایا تھا پاکستان محفوظ کرنے کے لیے۔ پرائیویٹ لشکر بنائے جائیں، جہادی لشکر بنائے جائیں، وہ جہادی لشکر جو ہر بھیڑیے سے زیادہ برے ثابت ہوئے پاکستان کے لیے بالخصوص، اور آج پوری دنیا میں پھیل کر ہر طرف تباہی پھیلا رہے ہیں۔ یہی حماقت ترکی نے کی ہے، ترکی، سعودی عرب اور قطر عالمی دہشت گردوں کے بڑے حامی ہیں۔ ترکی نے خصوصاً جو رول بدلا ہے، پہلے ترکی کو شوق تھا یورپی یونین میں جانے کا کہ ایشیا سے اپنا رابطہ کاٹ کے، چونکہ ترکی کا بڑا حصہ ملک کا ایشیا میں ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک کونا اس کا یورپ کے اندر ہے، اور وہی کونا وہ سمجھتے ہیں ہمیں یورپی بنانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے تہذیب یورپین اپنائی، کلچر یورپین اپنایا، ماحول یورپین اپنایا، سب کچھ بن گئے، لیکن یورپ نے انہیں قبول نہیں کیا۔ بہر کیف یہ موجودہ جو حکومت ہے عرصے سے، 10-12 یا اس سے زیادہ عرصے سے قائم ہے، یہ وہ حکومت ہے جس کا سعودی عرب سے تعلق ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو سعودی عرب میں ملازم رہے ہیں، رجب طیب اردوغان باقاعدہ سعودی عرب کا ملازم رہا ہے، عبداللہ گل سعودی عرب میں ملازمت کرتے رہے ہیں، بینکار رہے ہیں، بینکوں میں ان کے شیئر ہیں ابھی بھی، اور یہ ایک نظام کے تحت آئے وہاں اور ترکی کو لیڈر بنانا چاہا مسلمان ممالک کا، جس میں پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا، پاکستان کی ہر حکومت نے ترکی کو بہت سراہا، اس کو رول ماڈل اپنا بنایا، لیکن اس کام میں ترکی نے پاکستان کو اپنا رول ماڈل بنایا اور ترکی نے دہشت گردوں کی بھرپور حمایت کی۔ آخری جرم جو ترکی نے انجام دیا ہے وہ داعش کے مقابلے میں روسی جہاز پر حملہ کرنا ہے، کہ روس نے سوریہ میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ترکی نے اس جہاز کو نشانہ بنایا جو دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ خوب ظاہر ہے کہ یہ سب بھگتنا پڑے گا انہیں، جس طرف جا رہا ہے ترکی، یہ ترکی کے لیے شیطانوں کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق، چونکہ جو نقشے پہلے باقاعدہ ایشو ہوئے ہیں، نشر ہوئے ہیں، شائع ہوئے ہیں، اور ان کی نشاندہی بھی کی ہے سالہ قبل مختلف مواقع پر گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر امریکہ میں مشرق وسطی کے نئے نقشے بنائے گئے ہیں کہ اس طرح اب مشرق وسطی بنایا جائے گا، چونکہ موجودہ مشرق وسطی کا نقشہ پرانا ہو چکا ہے، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی صورتحال کے لیے بنایا گیا تھا یہ سیٹنگ، کہ کون سا ملک کہاں ہو، کتنا بڑا ہو، کون سا خاندان کس جگہ ہو اور کیا سسٹم ہو، یہ نقشہ فوراً دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی میں عثمانی خلافت کو توڑنے کے بعد، عثمانی حکومت توڑنے کے بعد یہ نقشہ بنایا گیا تھا مشرق وسطی کا، جو اس زمانے کے لیے ٹھیک تھا اور کامیاب تھا، اور جتنے اہداف برطانیہ نے اور امریکہ نے چاہے وہ انہیں مل گئے۔ اب انہوں نے نئے مقاصد متعین کیے ہیں، نئے مقاصد کے لیے اس نقشے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، شطرنج کی بساط کو بدلنے کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے مشرق وسطی کے نئے نقشے کے مطابق ترکی کو بھی تقسیم ہونا ہے، سعودی عرب کو تقسیم ہونا ہے، عراق کو تقسیم ہونا ہے، جو ابھی ایک امریکی مندوب نے، جو اقوام متحدہ میں ایک عرصہ دراز تک مندوب رہا ہے امریکہ کا جان والٹن، اس نے بیان دیا ہے کہ ہمیں ایک عراق کے اندر ایک اور ملک بنانے کی ضرورت ہے اور داعش کو وہاں پابند کر دیں، اس ملک کے اندر عراق کا ایک حصہ کاٹ کے اس کو ہم تکفیرستان، اس نے سنیستان کہا ہے امریکی مندوب نے، اقوام متحدہ کے اندر امریکی مندوب نے یہ کہا ہے۔ اب توجہ کریں کس طرح بے شرمی و بے غیرتی کے ساتھ ایک ملک کے بارے میں اتنی واضح بیان دیتے ہیں کہ ہم عراق کو تقسیم کریں، کاٹیں اور اس کا ایک ایسا سنیستان بنائیں اور اس کے اندر داعش کو وہاں ختم نہیں کریں، دھکیل کے وہاں کہیں کہ تم یہاں اسی ملک کے اندر تم نے رہنا ہے، یعنی تکفیرستان کے اندر رہنا ہے۔ اس قدر سری باتیں کر رہے ہیں کہ عراق کو کاٹنا ہے، عراق تین ملک بننے چاہیے، کردستان بننا چاہیے، شیعستان بننا چاہیے، سنیستان بننا چاہیے، سعودی عرب کو تقسیم کرنا ہے، پاکستان کو تقسیم کرنا ہے، یہ باقاعدہ اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے اعلان کی ہے، نشر ہوئے ہیں، یہ ان کے بہت سارے میگزین میں، بہت سارے اپنے نشریاتی اداروں میں اس کو انہوں نے عام کیا ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے اور اسی کے تحت شروع ہیں کاروائیوں میں، اور ترکی اس کا ایک ہدف بنے گا۔ سخت دن دیکھنے پڑیں گے ترکی کو، چونکہ جس حد تک لے آئے ہیں ترکی کے موجودہ حکمرانوں کو، ان کے لیے واپسی اب مشکل ہوتی جا رہی ہے، یعنی وہ ضیاء الحق کی راہ جاری رکھتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ سوریہ کی صورتحال اس وقت اپنے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے جہاں اب فیصلہ کن کوئی نشست کر کے اس کے اندر سوریہ کے مسئلے کو، جیسے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، رائے حل، ان کی طرف سے رائے حل ہے لیکن در حقیقت شاید سوریہ کے لیے مناسب نہ ہو، صرف استقامت حزب اللہ اور ایران دکھا رہے ہیں جو ان کے رائے حل کو قبول نہیں کرتے، اور اصرار ہے کہ سوریہ کے عوام جو رائے حل یا جو انتخاب کریں وہ رائے حل ہے. باہر کے اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوریہ میں، یہ مذاکرات سے پہلے کی تیاری ہے. مذاکرات سے پہلے کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ جتنی لٹھ مار سکتے ہو مارو، جتنا علاقہ قبضے میں کر سکتے ہو کرو، تاکہ جب ٹیبل پہ بیٹھو تو آپ کے پاس کافی مواد ہونا چاہیے، مٹھی آپ کی بھری ہوئی ہونی چاہیے، تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ بارگیننگ کر سکو اور زیادہ سے زیادہ لین دین کر سکو. یہ اس وقت سوریہ کا مسئلہ، باقی محاذ کسی حد تک ٹھنڈے ہیں اور سوریہ کا محاذ زیادہ اس لیے گرم کیا گیا ہے تاکہ اس کے اینڈ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، مایوس ہو کر، البتہ ناکام ہو کر و نا امید ہو کر، چونکہ انہوں نے سوریہ میں حملہ شروع کیا تھا ایک ہفتے کے وعدے پر کہ ایک ہفتے کے بعد یہاں تکفیرستان بن جائے گا، اور پھر ساتھ ہی فوراً عراق اور ساتھ ہی لبنان، اور اس طرح ایک بڑا تکفیرستان بنے گا جو ان کی ایما پر حکومت کرے گا. لیکن وہ ساری تدبیر، جس طرح اللہ کا فرمانا ہے مکرو و مکر اللہ، یہ تدبیر کرتے ہیں شیطان، اور اللہ کی بھی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیر ناکام ہے اور ناکام ہوگی انشاءاللہ. جو اہم رویداد درپیش ہے وہ اربعین ہے، حضرت سید الشہداء علیہ السلام و شہداء کربلا علیہ السلام کا یہ دن و یہ مناسبت چہلم کے عنوان سے و اربعین کے عنوان سے. جو عزاداری کا ایک حصہ ہے، اب اس کے تاریخی پہلو الگ حیثیت رکھتا ہے اور اس کا جو عزا کا پہلو ہے وہ الگ حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس وقت خصوصاً ان آخری ایک دو سالوں میں، گزشتہ سال اور امسال اور انشاءاللہ آئندہ سال، جو رخ چہلم کی عزاداری نے اختیار کیا ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ باعث بنے گا کہ پورے دنیا میں، جہان میں جو مقصد تھا عزاداری کے قیام کا اور اس نہضت و تحریک کے آغاز کا، خدا کرے انشاءاللہ اسی میں بدل جائے، کہ نظر آ رہے ہیں آثار اس طرف رخ و رجحان ہے. عزاداری صرف احساسات کو تسکین دینے کے لیے نہیں ہے کہ سوگوار آدمی ہوتا ہے، غم کی شدت ہوتی ہے، اس شدت کو کم کرنے کے لیے تعزیت کی جاتی ہے، عزا کی جاتی ہے، سوگ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں جس کو ہم یہاں پر کہتے ہیں پرسا دینا، پرسے کی عزاداری ایک رسم ہے. پرسا دینا یعنی صاحب عزا سے جا کر اظہار ہمدردی کرنا، اس کو پرسا کہتے ہیں. اب ہم مثلا کہتے ہیں جی بی بی کو پرسا دے رہے ہیں، مولا کو پرسا دے رہے ہیں، یعنی وہ اس غم میں شدت سے نڈال ہیں اور ہم جا کر انہیں تسلیاں دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ گھبرائیں نہیں. پرسا دینا اس کو کہتے ہیں. مثلا ایک ماں کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور وہ بہت ماں غمزدہ ہے، شدت غلبہ ہے، اور نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے نہ معمول کے کام کر رہی ہے، تو اڑوس پڑوس والے لوگ جو معمول کی حالت میں ہیں یہ جا کر ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ بی بی آپ بے حوصلہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ پر بھروسہ کریں. یہ باتیں کرنا اس کو پرسا کہتے ہیں. پرسا پرسش سے ہے، یعنی حال احوال پوچھنا اور تھوڑی حوصلہ افزائی کرنا، تسلی دینا. خوب، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ حوصلے میں ہیں اور بی بی بہت بے حوصلہ ہو چکی ہیں اور ہم جا کر دیں گے حضرت زہرا کو حوصلہ، یا حضرت زہرا نے ہمیں حوصلہ دینا ہے، بی بی نے ہمیں حوصلہ دینا ہے؟ یہ پرسا رسم ہے کہ جن لوگوں کا دکھ کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ دکھیا کو جا کر دلاسہ تسلی دے دیتے ہیں. یہ نہیں ہے عزاداری کا مقصد کہ ہم لوگ بالکل نارمل لوگ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان مناسبتوں پہ بی بی بہت دکھیا ہو جاتی ہیں تو ہم جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ صبر کریں اور آپ حوصلہ رکھیں. یہ نہیں ہے مقصد عزا. عزیزان، مقصد عزا اگرچہ عزاداری کی حقیقت روشن ہے خود کلام معصومین علیہ السلام میں، یہ سلسلہ جن ہستیوں نے شروع کیا بعد از قیام مقدس سید الشہداء، تسلسل قیام امام حسین علیہ السلام ہے. قیام امام حسین علیہ السلام رسم نہیں ہے، رزم ہے. کربلا میں بزم نہیں برپا کی سید الشہداء نے، بزم کربلا، مثلا امام حسین علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، او میں کربلا میں ایک بزم برقرار منعقد کرنا چاہتا ہوں، تم بھی شریک ہو جاؤ اس بزم کے اندر، یا او میں کربلا میں ایک رسم آغاز کرنا چاہتا ہوں اور او تم بھی اس رسم میں آ کر شریک ہو جاؤ. سید الشہداء نے واضح طور پر مدینہ سے آخری روز یوم عاشور تک، عصر عاشور تک رزم کی، اور رزم کی دعوت بھی دی، رزم کرنے جا رہا ہوں، نبرد کرنے جا رہا ہوں، مبارزہ کرنے جا رہا ہوں طاغوت کے خلاف، ظلم کے خلاف. عشرہ کی مجالس میں اشارہ کیا تھا آپ مومنین کی خدمت میں، جنہوں نے ان مجالس کو سنا ہے وہاں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ غور کریں، ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، امام حسین بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں. ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یزید قاتل آل رسول ہے. آل رسول کو کیوں یزید سے نفرت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو کیوں یزید سے نفرت ہے؟ یہ سوال کبھی بھی نہیں اٹھایا اور نہ سوچا ہے. اگر اس سوال اٹھا کے اس کا جواب تلاش کر لیں، پھر عزاداری اور ہم عزادار صحیح جہت میں آ جائیں گے. اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے، سید الشہداء اس وجہ سے یزید سے نفرت نہیں کرتے کہ یزید نے آل رسول میں سے کسی کو قتل کیا تھا. اس وقت تک تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا آل رسول میں سے، بس کیوں مخالف تھے سید الشہداء، کیوں دشمن تھے یزید کے؟ کربلا میں قتل ہوئے آل رسول، اس کے بعد ہمیں یزید سے نفرت ہو گئی. بعض شعرا ہیں کہ لکھتے بھی ہیں کہ اب ہمیں فلاں سے بھی نفرت ہے، فلاں سے بھی نفرت ہے، فرات سے بھی نفرت ہے، فلاں سے بھی نفرت ہے. کیوں؟ کہ آل رسول تشنا تھے، فرات نے پانی نہیں دیا. اب یہ شاعری ہے، آپ کو آل رسول کو فرات نے پانی دیا، فرات سے نفرت ہو گئی. دجلہ نے پانی نہیں دیا، دجلہ سے نفرت ہو گئی. آسمان نے بارش نہیں برسائی، آسمان سے نفرت ہو گئی. زمین نے چشمہ نہیں اگا بڑا پیدا کیا ابھارا، زمین سے نفرت ہو گئی. یہ شاعری ہے. آپ کو جس سے نفرت ہونی چاہیے، نہ آسمان سے نفرت کرو، نہ زمین سے نفرت کرو، نہ دجلہ و فرات سے نفرت کرو، نہ دریاؤں سے نفرت کرو، نہ ہواؤں سے نفرت کرو. اللہ نے یہ نفرت کی خاصیت ڈالی ہے، یہ ہدیہ خدا ہے. یہ نفرت اس کی طرف متوجہ کرو جس کی طرف خدا کہہ رہا ہے، عدوف کی طرف. دشمن سے نفرت کرو. اگر نفرت بانٹ دی زمین و آسمان کے اندر، زمین سے نفرت، آسمان سے نفرت کر لی، تو پھر ظالم سے کون نفرت کرے گا؟ ستمگر سے کون نفرت کرے گا؟ طاغوت سے کون نفرت کرے گا؟ قرآن کا حکم ہے یہ نفرت طاغوت سے ہونی چاہیے، یہ نفرت ظالم سے ہونی چاہیے. امام حسین علیہ السلام کو جس دلیل سے یزید کے سے نفرت تھی، اسی دلیل سے عزادار حسین کو بھی یزید سے نفرت ہونی چاہیے، تاکہ ہم پیرو حسین ہو جائیں. ورنہ ہماری نفرت کی اپنی دلیل ہو، امام حسین کی نفرت کی اپنی دلیل ہو، بھلے ہم بھی شریک ہیں نفرت میں، لیکن ہماری دلیل اپنی ہے، ہم دلیل میں امام حسین کے پیروکار نہیں ہیں. جس دلیل سے امام حسین نفرت کرتے ہیں، اسی دلیل سے ہمیں بھی نفرت ہو. امام حسین کو نفرت کیوں تھی؟ چونکہ طاغوت تھا، چونکہ ظالم تھا، چونکہ ستمگر تھا. اس لیے یزید سے امام حسین نے نفرت نہیں کی کہ اس نے امام حسین کے اموال لوٹے یا امام حسین کو نقصان پہنچایا. یزید سے اس لیے نفرت تھی کہ حد خدا پائمال کی ہے، دین خدا پائمال کیا ہے، اس لیے یزید سے نفرت تھی. ہماری بھی یہی دلیل ہونی چاہیے. اور اگر یہ دلیل بن جائے نفرت کے لیے، یزید سے اس دلیل سے نفرت کریں، پھر ایک یزید اس نفرت کے سامنے نہیں ہوگا، بلکہ ہر زمانے کے یزید سے نفرت ہوگی، ہر دور کے یزید سے نفرت ہوگی. عزاداری کو سید الشہداء نے اور وارثان سید الشہداء نے، ثانی زہرا نے، امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جہت دی، کربلا کو جہت دی. عزاداری میں بدل کر تحریک بنا دی، نہضت بنا دی، تمام یزیدوں کے مقابلے میں کربلا کا قیام قرار دیا۔ اگر فقط عزاداری نہ ہوتی اور کربلا کا واقعہ ہوتا، یہ یزید ابن معاویہ کے خلاف رہ جاتا بس، لیکن کربلا کے بعد عزاداری آج تک اور قیامت تک، اس سے فقط یزید ابن معاویہ نہیں بلکہ وہ یزید جو کسی کا بھی ابن ہو، یزید ابن امریکہ ہو، یزید ابن برطانیہ ہو، یزید ابن اسرائیل ہو، یزید ابن وہابیت ہو، یزید ابن آل سعود ہو، کوئی بھی ہو یزید، یہ اس سے نفرت کا اظہار ہے، یہ اس سے نبرد ہے، یہ رزم ہے، جنگ ہے عزاداری، چونکہ کربلا جنگ تھی، یہ تو مانتے ہیں نا سب، کربلا جنگ تھی، کربلا رسم نہیں تھی، کربلا بزم نہیں تھی، نہ شاعری کی بزم تھی، نہ تقریر کی بزم تھی، نہ ادب کی بزم تھی، جنگ تھی، رزم تھی، اور جو بھی رزم میں تھا وہ رزمندہ تھا، وہ رزمجو تھا، وہ رزمگر تھا، جو بھی وہاں تھا وہ رزمندہ تھا، 6 ماہ کا بچہ وہ بھی وہاں پر رزمندہ تھا، وہ بھی رزمجو تھا، رزم میں شریک تھا، اگر کوئی بی تھی، مخدرہ تھی، خاتون تھی، وہ بھی رزمندہ تھی، وہ بھی جنگجو تھی وہاں، اگر کوئی بوڑھا تھا وہ بھی جنگجو تھا۔ آپ کے علم میں رہے کہ کربلا میں سب سے مسن ہستی سید الشہداء کے لشکر میں، اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، جن کا ذکر عموماً مجلسوں میں نہیں ہوتا، 100 سال سے زیادہ اس بزرگوار کی عمر تھی، اور وہ بھی رزمندہ تھا، وہ بھی رزمجو تھا، وہ بھی جنگجو تھا، اس نے بھی رزم کی، اور عجیب طریقے سے رزم کی، اس نے رزم سے پہلے، میدان میں جانے سے پہلے 3 کپڑے منگوائے، ایک کپڑے سے اپنی کہا میری کمر باندھو کہ سیدھی ہو جائے، 100 سال سے زیادہ بزرگ کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور بویں لٹک کے آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی، اسے دکھتا نہیں تھا، اور کہا کہ ایک کپڑا بویں اٹھا کے میری اور میری پیشانی پہ باندھو تاکہ مجھے کچھ نظر آئے، اور تیسرا کپڑا کہا مجھے گھوڑے پہ بٹھا کے میرے پاؤں گھوڑے کے پاؤں پیٹ کے نیچے باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں، اور مجھے روانہ کرو۔ اس طرح سے وہ رزمندہ تیار کر کے بھیجا گیا۔ عزیز من، ایک بھی رسوماتی فرد لشکر سید الشہداء میں نہیں تھا، سب رزمجو، رزمندہ، رزمگر تھے، رزمیہ فوج تھی، حتی بیبیاں، وہ خطبے، بیبیوں نے پرسے کا ایک بھی خطبہ نہیں دیا، کسی بیبی نے رزم کے خطبے دیے، ایک بیبی نے بھی پرسے کا خطبہ نہیں دیا، رزمیہ خطبے دیے، کربلا میں بھی، راستے میں بھی، کوفہ میں بھی، شام میں بھی، آپ پڑھیں، وہ خطبے موجود ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں، مطالعہ کریں ان خطبوں کو، رزمیہ خطبے ہیں، ان خطبوں سے دہل گئے، یزید دہل گیا، اور وہ تسلسل ہے، اسی تسلسل کا نام عزا ہے۔ اس کی مناسبتیں ہیں، عاشور ہو تو بھی مناسبت ہے عزا کی، چہلم ہو تو بھی مناسبت ہے عزا کی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ائمہ اطہار دیگر ائمہ کا سوگ نہیں مناتے، مثلا علی علیہ السلام کی شہادت پہ ائمہ سوگوار نہیں ہوتے تھے، امیر المومنین کی شہادت پر امام حسین کا سوگ ہوتا تھا، رسول اللہ کی وفات پر امام حسین کا سوگ ہوتا تھا، امام باقر کی شہادت پر امام حسین کا سوگ امام صادق علیہ السلام نے کیا، کسی کی بھی شہادت ہوئی، مناسبت جو ہی بنی، مجلس امام حسین کی ہے، عزا امام حسین کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عزا حسین رزم ہے، اور ائمہ اطہار یہ رزم ہر مناسبت پہ چاہتے تھے، اور ہر مناسبت پہ یہ رزم کی اور شروع کروائی۔ اب بعض لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں، چہلم آیا ثابت ہے، ثابت نہیں آیا، بیبیاں آئی تھیں کربلا، نہیں آئی تھیں، روٹ کیا تھا، خوب جو بھی تھا، تاریخی حیثیت ہے، اہل تحقیق مطالعہ کریں، انہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ خوب ایک مناسبت ہے، اور اس مناسبت میں صدیوں تک یہ مناسبت رسم تھی، چہلم رسم تھا، لیکن ان چند سالوں سے چہلم رزم بن گیا ہے۔ رسوماتی بھی جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، بعض لوگ جاتے ہیں چہلم کے کربلا میں، مشرف ہوتے ہیں، جا کر واپس آ کر واقعات بیان کرتے ہیں، ہمیں اتنی مٹھیاں بھری گئیں، اتنا دبایا گیا، اتنا ہمیں مساج دیا گیا۔ ان کو کربلا میں مساج نظر آتا ہے، لنگر نظر آتا ہے، راستے بھر میں کھانے دیے گئے، خوب ظاہر ہے ہوتے ہیں لوگ شوقین، لیکن ان کے اسنام رزمندے بھی ہوتے ہیں، ان کے اسنام رزمجو بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ چہلم، خصوصاً یہ پیدل جو جانا ہے نجف سے کربلا مومنین کا و تمام طبقات کا، دنیا اس کو ایک رزم سمجھتی ہے، اب دشمن بھی اس کو رزم سمجھتا ہے، اور یہ رخ اس کو مل رہا ہے، ہر چند مختلف مخلوط ہوتا ہے، رسوماتی بھی ہوتے ہیں، بزمیاں بھی ہوتے ہیں، رزمیاں بھی ہوتے ہیں، لیکن جو غالب پہلو اس پہ ابھی آ رہا ہے، جس وجہ سے بزرگان کی، علماء دین کی بھی تاکید ہے کہ یہ کام کیا جائے، یہ رزمیاں عزاداری، رزم یزید کے خلاف، یزیدیت کے خلاف، ستم کے خلاف، اس دلیل سے جس دلیل سے حسین علیہ السلام نے رزم کی، اس دلیل سے عزاداری رزم بنے تمام یزیدوں کے خلاف، تمام نظام ہائے طاغوت کے خلاف۔ یہ اربعین کی روح ہے، یہ روح ہے، چہلم ہے، اور تمام ممالک کے اندر بھرپور طریقے سے عزا ہو، جلوس عزا ہوں، تقریریں ہوں، نوحے ہوں، اور سب رزمیہ ہوں، رزمیہ نوحہ، رزمیہ مرثیہ، رزمیہ سخن، رزمیہ اگر آپ پرسہ دیں گے، پرسے کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم اپنے معمول میں ہیں، نارمل ہیں، اہل بیت ابھی تک نہیں سنبھل سکے، اور ہم انہیں کہیں گے بی بیو آپ حوصلہ کرو، اللہ آپ کو اجر دے، ہم ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، ہم ان کو دلاسہ دے رہے ہیں، ہم ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ کبھی غور کیا کریں ان جملوں کے اندر جو ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں، ہم پرسہ دے رہے ہیں، پرسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم آئے ہیں لبیک کہنے، نہ پرسہ دینے، اس لیے کہ بی بی نے طلب کیے ہیں، مانگے ہیں، او ناصرین، او ہمارے ساتھ، اور دائمن رہو میدان کے اندر، یہ پرچم حسین ابن علی ہمیشہ سر بلند رہے، یہ پرچم رزم ہے، یہ پرچم بازم نہیں ہے، نہ پرچم رسم ہے، علم، علم رزم ہے، سید الشہداء نے یہ علم رزم کے لیے دیے، بہت سارے سالاروں کو دیے، اور پرچم سالار ہی اٹھائیں، سالار پرچم اٹھائیں، کس کے سالار، رزم کے سالار، انہی کو حق بنتا ہے یہ پرچم اٹھائیں، جچتا ان کے ساتھ ہے، پرچم کی شان یہ ہے، علم کی شان یہ ہے، رزمندہ یہ پرچم اٹھائے جو یزیدیت کو پکار سکے، للکار سکے، ٹھہر سکے میدان میں، وہ یہ پرچم اٹھائے، اس کو سربلند رکھے۔ خطرات بھی ہیں، ہر سال پہلے سال کی نسبت زیادہ خطرات ہیں، ظاہر ہے عراق کی جو صورتحال ہے اس میں زیادہ خطرات ہیں، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام زائرین کربلا کو پروردگار انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور دیگر دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی عزا ہوگی اربعین کی مناسبت سے، انشاءاللہ اللہ تعالی ان سب کو حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ پاکستان میں جیسا عاشور کی عزا میں اور سابقہ ایام عزا میں ہوا ہے کہ دباؤ ہے عزاداری کے اوپر، عزاداروں کے اوپر، بانیان عزا کے اوپر، اور وہ بے جا دباؤ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس دباؤ کے مقابلے میں بھی کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، یہ دباؤ بالکل بے جا ہے کہ عرصے سے قائم مجالس، وہاں پر آ کر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومتی یا اپنے مفادات کے لیے آ کر بانیان سے لکھوا کے لے جاتے ہیں، ہم جلوس نہیں نکالیں گے، ہم مجلس نہیں کریں گے، تاکہ اپنی وفاداری کا ادھر جا کر ثبوت دیں، اور یہ جھوٹے وعدے دے کے جاتے ہیں، جی اس سال آپ اگر لکھ دیں چھوٹی مجلس ہے نہیں کریں گے، اگلے سال ہم کوشش کریں گے بہت بڑی مجلس کا لائسنس آپ کو دیں گے، ایسے جھوٹے وعدوں میں نہ آئیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ٹوٹ ہیں، یہ فقط اپنی وفاداری عزا کی جلوس رکوا کر، چونکہ میں نے کہا نا کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، نا امن ہے، امن برقرار کرنے کے بہانے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ عزاداری کنٹرول کی جائے، عزاداری کم کی جائے، عزاداری محدود کی جائے، عزاداری عزا خانوں میں دھکیل دی جائے، گھروں کے اندر ہو، یہ پاکستان کو محفوظ بنانے کی بشری تدبیر ہے، اس سے نہیں پاکستان محفوظ ہوتا کہ چونکہ عزاداری کو خطرہ ہے پس عزاداری ختم کر دو، عزاداری کیوں ختم کرتے ہو آپ، دہشت گرد ختم کرو، اگر پاکستان خطرے میں ہے تو پاکستان ختم کرو گے یا دہشت گرد ختم کرو گے آپ، اگر یہی پالیسی اوپر تک بنا لی آپ نے جو عزاداری کے بارے میں تو بہت خطرناک ہے، یہ ملک کے لیے خطرناک ہے، اگر پاکستانی قوم کو خطرہ ہے تو پھر حفاظتی تدبیر یہ کہ قوم ختم کر دو، یہ غلط ہے، عزاداری کو اگر خطرہ ہے تو عزاداری کو محفوظ بناؤ، محفوظ بنائی خود عزادار، محفوظ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب شریک ہوں، ظاہر چیلم کی چھٹی نہیں ہوتی، نہ جائیں آپ دفتروں میں چیلم کے روز نہ جائیں، تمام مومنین جہاں مجالس ہو رہی ہیں، جلوس ہو رہے ہیں عزاداری کے، اس دن خود چھٹی کریں، یہ آپ کا خوب، بے شک تنخواہ کٹتی ہے، مشکل ہوتی ہے، کٹ جائے ایک دن کی تنخواہ، اس سے کیا حرج ہے، آپ ویسے بھی شادیوں کے لیے، بچوں کے لیے اور اپنے تعلقات کے لیے تو کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں جب جی میں آتا ہے، وہ ایک چھٹی امام حسین علیہ السلام کے لیے کر لیں آپ، حفاظتی انتظام کریں مومنین، بھرپور شرکت ایک بڑی حفاظت ہے، بھرپور شرکت حفاظت ہے، گاؤں میں ہیں تو بھرپور شرکت کریں، شہروں میں ہیں بھرپور شرکت کریں، ان جلوسوں کو بانیوں کے نام نہ کریں کہ فلاں کا جلوس اور فلاں کی مجلس، یا خطیبوں کے نام سے موسوم ہیں یا بانیوں کے نام سے، ہم اس کی مجلس میں نہیں جاتے چونکہ بانی فلاں ہیں، ہم اس کی مجلس میں نہیں جاتے چونکہ، نہ عزیز من، عزائے حسین ہیں، عزاداری امام حسین ہے اور تو عزادار امام حسین ہے، یہ نہ دیکھ کون کرا رہا ہے کون کر رہا ہے، جہاں بھی اگر آپ کے شہر میں ایک نمائندہ عزاداری ہے اس میں شریک ہو جائیں، لائسنس کسی کے نام پر بھی ہے اس کی پرواہ نہ کریں آپ، اور گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر مناظر دیکھنا عزاداری میں شمار نہیں ہوتا، انٹرنیٹ سے کلپ دیکھ لینا عزاداری شمار نہیں ہوتی، باقاعدہ فزیکلی شرکت کرو، جاؤ بچوں کے ساتھ، جاؤ خانوادے کے ساتھ جاؤ، تاکہ عزاداری اس جہت میں جائے جس جہت کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا تھا، قیام اور عزاداری کا رخ ایک ہو جائے، قیام کا رخ رسومات کی طرف نہیں تھا، قیام کا رخ فقط بزم کی جانب نہیں تھا، ثواب کی جانب نہیں تھا، قیام کا رخ، قیام کا رخ طاغوت کے خلاف مبارزہ و اللہ کے نظام کی برپائی کا رخ تھا، اس کی طرف رخ تھا، عزاداری کا رخ بھی اسی سمت میں ہونا چاہیے انشاءاللہ، جو کچھ عرض کیا کہ ایک دو سالوں سے بزرگان کی تدبیر سے، رہبران کی تدبیر سے